الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات الله صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، آج ہم سب استقبالیہ مجلس کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں. غم حسین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس عزاداری میں انسان مہمان بننے میں فخر نہیں کرتا، میزبان بننے میں فخر کرتا ہے، کہ ہر انسان اس کو اپنا سمجھتا ہے. لہذا انتظامیہ کے ذمہ کام کرنے کے بعد ہم یہ نہ سوچیں کہ اب ہم میں سے کوئی مہمان نہیں ہے، ہم سب میزبان ہیں سید الشہداء کے. اور شیعہ دو حال سے خالی نہیں ہے، چاہے وہ سید ہوں چاہے غیر سید ہوں. اگر سادات ہیں تو اولاد سیدہ ہیں، اور غیر سادات ہیں تو دعائے سیدہ ہیں. دونوں کا ہی تعلق، ایک رشتہ، ایک نسبت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے. اور اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے ہم سے جو کچھ ان کے اس مظلوم لال کی خدمت ہو سکتی ہے، حقیقت میں عزاداری کی اور شہدائے کربلا کی صحیح خدمت یہ ہے کہ ان کے مقصد کو زندہ رکھا جائے، ان کے اہداف کو زندہ رکھا جائے. جس کام کو وہ کر کے چلے گئے اور ہمارے حوالے کر گئے، کم سے کم ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی رفتار سے، اپنے گفتار سے ان تمام شہدا کے عمل کی تائید کریں اور ان کی قربانیوں کو رائگاں جانے نہ دیں. اور اس صفحہ ہستی سے جو لوگ اس کو مٹا دینا چاہتے ہیں، کم سے کم ہم ایک زندہ پارٹیسپینٹ، ایک زندہ طریقے سے عزاداری میں شریک ہوں، شرکت کریں اور اس میں حصہ لیں. اور اس میں حصہ لینے میں ہمارا جو کردار ہونا چاہیے وہ ایسا ہی ہے جیسا ہاتھ میں انگوٹھے کا کردار. سب کے آٹھ انگلیاں ہیں، دو انگوٹھے ہیں، لیکن ہم آٹھ انگلیوں سے بٹن نہیں لگا سکتے. لگا لیں گے لیکن بڑی محنت کرنی پڑے. لیکن جب یہ انگوٹھا مل جاتا ہے تو دو انگلیاں بھی کام کر دیں. تو ہمیں اس کمیونٹی کے لیے، ہمیں اس عزاداری کے لیے، ہمیں ان مراکز دینیہ کے لیے اس انگوٹھے کا استعمال، کردار ادا کرنا ہے، تاکہ ایسا لگے کہ میرے ذریعے شاید کوئی کام جلدی حل ہو جائے. لہذا قرآن مجید نے انسان کی لیے کھلی کھلی گفتگو سورہ عصر میں کی. سورہ عصر اس سے مراد ہر زمانے کا نبی اور ہر زمانے کا امام ہے, چونکہ اللہ کے نزدیک جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ ایسا نہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس گھڑی کی جو تمہیں ٹائم بتاتی ہے, ایسا نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم, زمانے سے مراد صاحب زمانے کی قسم, اس زمانے کا جو بھی صاحب ہے, اگر نبی کا دور ہے تو اس زمانے کے نبی کی قسم, اور اگر امام کا دور ہے تو اس زمانے کے امام کی قسم. ان الانسان لفی خسر, کہ زمانے کی قسم, صاحب زمانہ کی قسم, انسان خسارے میں. حضرت مسلمان کو نہیں کہا, کسی اور کو نہیں کہا, کلن الانسان کہہ کے کہ وہ انسان خسارے میں. عربی زبان میں دو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں, نقصان بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اور خسران بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. نقصان اس نقصان کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کو پروفٹ نہیں ہوتا. آپ نے بزنس میں پیسہ لگایا تھا لیکن اتنی کمائی نہیں ہوئی, کہتے ہیں بھائی نقصان میں گئے, جبکہ آدمی بیچ رہا ہوتا ہے سب کچھ, کہتا ہے میں نقصان میں گیا. لیکن اگر اس کی دکان میں آگ لگ جائے تو وہ کیا کہے گا, اس کو خسران کہتے ہیں, کہ پروفٹ تو دور کی بات, جو کچھ تھا وہ بھی چلا گیا. تو قرآن جو گفتگو کر رہا ہے وہ نقصان کی بات نہیں کر رہا ہے, وہ خسران کی بات کر رہا ہے. ان الانسان لفی خسر, کہ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے, نقصان میں ہے, سب کچھ اس نے اپنا تباہ و برباد کر لیا ہے. الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے. وعمل الصالحات, نہ صرف ایمان لے آئے بلکہ عمل صالح انجام دی. اصول دین اور فروع دین دونوں کی گفتگو ہو گئی. ایمان جو ہے اصول دین کا حصہ ہے اور عمل فروع دین کا حصہ ہے. لہذا جو لوگ ایمان لے آئے ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ جو لوگ اصول دین کے اعتبار سے ایمان کی گفتگو کر رہے ہیں, وتواصوا بالحق ہے, ان کے لیے حق شناسی جو ہے ان کے ایمان کا حصہ ہے, اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد عمل انجام دیتے ہیں تو اس عمل میں ان کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے. اگر اللہ کے نام سے روزے کی نیت کر لی تو روزے میں بھوک کا صبر کرنا پڑے گا. اگر انسان زکوٰۃ دے رہا ہے تو اپنے مال کو نکالتے ہوئے انسان کو صبر کرنا پڑے گا. اگر حج کے لیے جا رہا ہے تو وہاں کی تمام مشکلات کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ خداوند عالم جو ہے انسان کو نقصان میں بتا رہا ہے, سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں. ایمان لانے والوں کو اللہ نے خسارے سے الا کے ذریعے استثنا کر دیا ہے, کہ مگر وہ لوگ نقصان اور خسارے میں نہیں ہیں کہ جو ایمان لے آئے ہیں, نہ صرف ایمان لے آئے ہیں بلکہ عمل صالح انجام دیتے ہیں, اور اس بنیاد پہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ ایمان صرف اس بات کے لیے نہیں لائے ہیں کہ چونکہ چلو ہمارے امی ابو مسلمان ہیں اس لیے ہم بھی, بلکہ وہ حق سمجھتے ہوئے کہ یہ حق ہے اللہ کا کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کی اطاعت کی جائے, اس کی بندگی کی جائے, اور اس کے بعد صبر جب کرتے ہیں تو کہا کہ یہ ہمارا امتحان ہے کہ اللہ کے اعمال میں. عزیزان گرامی, یہ انسان اس دنیا میں آیا ہے. میں اپنے جوان بچوں کو اکثر سمجھاتا رہتا ہوں, بتاتا رہتا ہوں, جو آج کل تو بچے جو ہے کمپیوٹر وغیرہ سے زیادہ جلدی سمجھتے ہیں. انسان بھی جو ہے کمپیوٹر کی طرح ہے, ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر. انسان کا جسم جو ہے ہارڈ ویئر ہے اور اس کی روح جو ہے سافٹ ویئر ہے, سمجھ رہے نا. تو پیغمبر اسلام کے ذریعے اللہ نے اخلاق کا سافٹ ویئر انسٹال کرا انسان میں. دیکھیں نا آپ کو, روح میں ایرر آتے ہیں, انسان کے جسم کے ایرر تو ختم ہو جاتے ہیں, اس کا علاج ہو جاتا ہے, لیکن روحانی ایرر جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لہٰذا اس کے لیے ضرورت تھی کہ انسان اس بات کو جانے. لہٰذا اس انسان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا, اور اس دنیا میں بھیجنے کا ہدف کیا تھا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر سوا اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. تو اصل ہدف انسان کا جو ہے وہ عبادت ہے. لہٰذا عبادت کرنا انسان کی خلقت کا اصل مقصد ہے, اور یہی وجہ ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں جو روح نباتات بھی ہم میں بھری جاتی ہے کہ جس طریقے سے جب درخت کو یا پلانٹ کے سیڈز کو پانی ملتا ہے، روشنی ملتی ہے، تو وہ گرو اپ کرتا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، اپنی جگہ پہ ہی بڑھتا رہتا ہے اور ثمرات جو کچھ کرتا ہے. لیکن جب انسان کو یہ والی روح بھی دی، اس کے بعد آگے بڑھا تو انسان کو جو ہے روح حیوانی دی تاکہ انسان جو ہے وہ کھانے کا بھی طلبگار ہو، انسان سونے کا بھی طلبگار ہو، انسان اس دنیا کو چلانے کا بھی طلبگار ہو. لیکن اس سب سے بڑھ کے انسان کو جو روح دی وہ روح ناطقہ ہے، جس کو کہتے ہیں روح بشر، روح انسانیت، اور اسی کی بنیاد پہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. لہٰذا وہ اشرف المخلوقات کہ جس کو خداوند عالم نے جناتوں پر، فرشتوں پر، حیوانوں، تمام مخلوقات پر افضل بنایا ہے، اس انسان سے پروردگار عالم یہ توقع کرتا ہے کہ جس ہدف کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے اس ہدف سے وہ نہ بھٹکنے پائے. اسی وجہ سے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے انسان تجھے تیرے رب کریم کے سلسلے میں کس نے دھوکہ دے دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ نے تجھے خلق کیا، نہ صرف خلق کیا بلکہ جو چیز تجھے درکار تھی اس کو مہیا کیا اور تیرے ساتھ انصاف کیا. عزیزان گرامی، انسان جو اس دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا میں اس کو بھیجنے کا ہدف اس کی روح کو بھیجا گیا ہے. جس طریقے سے آپ جس طریقے کا سفر کرتے ہیں تو آپ کو کنوینس جو چاہیے اسی علاقے کا چاہیے. اگر مجھے دریا کا سفر کرنا ہے اور میں آپ سے کہوں کہیں مولانا میری کار لے جائیے، تو آپ وسیلہ تو دے رہے ہیں لیکن نادرست وسیلہ. میں اس کار کو کہاں لے کے جاؤں گا؟ وہ اور بات ہے آج کل ایسی گاڑیاں بھی چل گئیں جو زمین پہ بھی چلتی ہیں اور جو ہے پانی میں بھی چلتی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کشتی چاہیے. ڈیزرٹ کا سفر کرنا ہے تو آپ کو اسی طریقے کا کنوینس چاہیے. اسی طریقے سے جب روح کو مادی دنیا کا سفر کرانا تھا تو اس کو ایک سواری یعنی جسم، مادی جسم کی ضرورت تھی. لہٰذا بس میرا تھوڑا سا آپ ساتھ دیجئے گا، انشاءاللہ ہم اپنے ہدف تک پہنچے کہ انسان کو اس مادی دنیا میں بھیجا ہے اس کی روح کو، تو اس کو مادی جسم کی ضرورت تھی. لہٰذا اب جب اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو اس نے اس کو ایک حجاب دے کر بھیجا، جس کو حجاب تعلق کہتے ہیں. حجاب ایک ایسا باؤنڈیشن، ایک ایسی بندش کہ جس سے زیادہ انسان کچھ نہیں کر سکتا. ایک تو کہتے ہیں کہ بھائی میرا دل کرتا ہے کہ میں جو ہوں 500 کی اسپیڈ سے دوڑوں. جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں ان کا دل کرتا ہے لیکن دوڑ نہیں سکتے، دوڑتے اتنا ہی ہے جتنا ان کی باڈی ریسپانس کرتی ہے. ایک انسان اس کی خواہشات کا کوئی اینڈ نہیں ہے کہ میں یہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں، لیکن اس کی جو ہے اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جسم کی. لہٰذا اس کی روح کو، اس کی خواہشات جس کو کہتے ہیں وہ روح کی طرف سے ہوتی ہے، وہ جو ہے ان لمٹ ہے، لیکن باڈی اس کو لمٹ کر دیتی ہے. انسان جسم کے ذریعے جب وہ روح دیکھتی ہے تو وہ باؤنڈ ہو جاتی ہے اور اتنا ہی دیکھ سکتی ہے جتنی اس کی آنکھوں کی کیپیسٹی. کبھی روح کی آنکھوں پہ چشمہ نہیں چڑھتا، ہمیشہ اس فزیکل باڈی کی آنکھوں پہ چشمہ لگتا ہے. ورنہ روح کو اگر دیکھنا ہو تو ابھی آنکھیں بند کرے پاکستان میں اپنا خاندان دیکھ لے، ہندوستان میں اپنے گھر والوں کو دیکھ لے. یعنی روح کی اسپیڈ بھی زیادہ ہے، لیکن جب وہ روح جسم کے ذریعے کام کرتی ہے تو یہ انسان مجبور ہے، وہ حجاب تعلق لے کر آیا ہے. دوسرا حجاب، دوسری باؤنڈیشن جو انسان ایجاد کرتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے بلکہ انسان کی بنائی ہوئی ہے. اس حجاب کو حجاب گناہ کہتے ہیں کہ جب انسان معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر حکمت الہی کے آئینے پر پردے پڑتے چلے جاتے ہیں، انسان کی عقل پر پردے پڑتے چلے جاتے ہیں. اور انسان کی عقل پر جب پردے پڑ جاتے ہیں تو پھر انسان جو ہے خدا کے خلاف بغاوت کرنا شروع کرتا ہے، حکم خدا کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے. جبکہ عقل کا تقاضا یہ نہیں ہے، میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں لیکن اپنے جوانوں کو بتانے کے لیے، عقل جو ہے بنا ہے عقال سے، اور عقال اس بینڈ کو اور اس ڈوری کو کہتے ہیں جو عرب اپنے سروں پہ لگاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک رومال ڈالتے ہیں احرام اور اس کے اوپر ایک ڈوری لگاتے ہیں عرب، اس کو عقال کہتے ہیں. تو عقال سے عقل بنا ہے. وہ ڈوری حقیقت میں رسول اللہ اس ڈوری کو سر پہ نہیں رکھتے تھے، لہٰذا یہ امامی کی جو ایجاد کی رسول اللہ نے اس کی وجہ سے کی. عقال اس ڈوری کا نام ہوتا تھا کہ جو اونٹ کو باندھنے کے استعمال میں ہوتی تھی. اب آپ کہیں گے کہ چھوٹی سی ڈوری سے اونٹ کیسے باندھا جا سکتا ہے؟ حقیقت میں اونٹ کو باندھا نہیں جا سکتا. وہ کیا کرتے تھے کہ وہ چھوٹی رسی جو ہوتی تھی اس کو ایک پیر میں ڈالتے تھے، اس کو بینڈ دے کے دوسرے پیر میں ڈال دیتے تھے، तो ऊंट के कदम ऐसे बाउंड हो जाते थे कि वो बड़े कदम नहीं बढ़ सकता था। उस इकाल, इसलिए इकाल कहते हैं कि वो इकाल ऊंट को अपने मालिक से दूर भागने से रोकती। इसीलिए अक्ल इसको कहा गया है कि अक्ल इंसान को अल्लाह से दूर होने से रोकती। अक्ल इसलिए, इस वजह से अक्ल कहलाती है कि ये इंसान को अपने खुदा से दूर, अपने मालिक से दूर होने से रोकती है। जब इमाम जाफर सारिक अलैहि सलाम से पूछा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, यबन रसूलल्लाह मा हाज़ल अक्ल, यबन रसूलल्लाह अक्ल क्या है? आपने फरमाया, अल अक्लो उबेदा बहिर रहमान वक्त सबुल जिनान। अक्ल वो है जिसके जरिए रहमान की इबादत की जाए और जन्नत को हासिल किया जाए। अगर इंसान जन्नत को हासिल ना करे तो इसका मतलब उसने अक्ल का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो अज़ीज़ाने गिरामी, इंसान अपने साथ हिजाब, हिजाब ताल्लुक लेके आया है, और एक हिजाब अपने ऊपर खुद से वो मुसल्लत कर लेता है जिसको हिजाब मासियत कहते हैं या हिजाब गुनाह कहते हैं। खुदा ने इंसान को इसलिए दुनिया में भेजा है कि मैं इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ कि इस हिजाब ताल्लुक को भी तुम ख़त्म कर दो, ना ये कि एक हिजाब और बढ़ा लो जिसके ज़रिए जो है तुम्हें मेरी इरफान, तुम्हें मेरा कोई काम नज़र ना आए, मेरी हिकमत नज़र ना आए। अज़ीज़ाने गिरामी, जब इंसान की अक्ल मगलूब होती है, इंसान की अक्ल पस्ता होती है, तो फिर सबसे पहले अपने मालिक से बगावत करती, अपने मालिक से बगावत करती, अपने खुदा से बगावत करती है। लिहाजा अहले बैत अर्थार अलैहिम सलाम और खुदा बंदे आलम ने इस इंसान को बताने के लिए दो रास्ते अपनाए। एक तो पहले तो इत्तला दी जाए कि ये सही काम है, दूसरा ये है कि उसको सही काम पर बाकी रखा जाए। लिहाजा नबुवत को इसलिए भेजा ताकि वहाँ से इंसान की तरक्की के पैगाम को लेकर आए। इमामत को इसलिए भेजा ताकि इंसान को उस पैगाम को एप्लीमेंट करा सके, उनसे उस पर अमल करा सके। इसी वजह से हमारा हिसाब, हमारा शुमार जो होगा इमाम के साथ होगा। इसी वजह से कहा जाता है कि साहब आपके आमाल, आपकी इबादत, आपके मुकल्लिद, आप जिसकी तकलीद करते हैं अगर नहीं करते हैं तो बेकार है। बेकार से मुराद क्या है? बेकार से मुराद यही है कि आपको हुक्म ये दिया गया है कि आप कोई भी अमल अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। चूँकि इबादत आदत का नाम नहीं है, इबादत इताअत का नाम है। क्योंकि अगर कहे कि साहब मेरे को तो अल्लाह से इतना प्यार हो गया, मैं तो 40 दिन रोज़े रखूँगा, जबकि ईद का ही रोज़ा हराम करार दे दे। खुदा बंदे आलम कहता है जब हम कहें करो तो उस काम को अंजाम दो, जब हम कहें रुक जाओ तो रुक जाओ। इसी को इताअत कहते हैं। हमें इताअत पसंद है, हमें आदत पसंद नहीं है कि तुम आदी हो जाओ कि साहब मैं ऐसा करता हूँ। चूँकि और आदी का ही मतलब यह है कि जब इंसान ज़रा आदी हो जाता है तो दूसरों को टोकना शुरू कर देता है, अरे मियाँ आप तो नमाज ही नहीं पढ़ते, मियाँ आप तो ये नहीं करते, आप वो नहीं करते। नहीं, इताअत के माना यह है कि खुदाया तूने मुझे हुक्म दिया है, मैं अंजाम दे रहा हूँ, तौफीक दे के मैं इसको अंजाम देता रहूँ, और मेरे ज़रिए और लोगों को भी कोई अगर काम उनका हल हो सकता है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह ने हमारे लिए, और अगर ये पैगंबर हमारा साथ ना देते, अगर ये अइम्मा थार अलैहिम सलाम हमारा साथ ना देते, तो फिर इंसान वाकई इस पर अफसोस होता कि ये कहाँ, इंसान हैवानात से बदतर होता, हैवानात से बदतर होता ये इंसान अगर इसकी तरक्की के लिए, अगर इसके काम के लिए जो है अइम्मा थार अलैहिम सलाम को नहीं भेजा जाता। अब ये शिनाख्त रखते हैं चूँकि ये हमारे जो है रहनुमा हैं। आपने देखा होगा कि तीन तरह की चीज़ इमाम फरमाते हैं कि तीन चीज़ें ईटेबल होती हैं, तीन तरह की चीज़ें खाने की होती हैं, एक खाना, एक दवा और एक जहर। तीनों चीज़ों का काम है खाना, ईटेबल है, लेकिन तीनों के अलग अलग असरात हैं। इमाम फरमाते हैं कि खाना, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी कम्युनिटी, तुम्हारा मुआशरा खाने की तरह है, हमें हर रोज़ आप लोगों को इसकी ज़रूरत है। लिहाजा जब इंसान हेल्दी फूड खाए तो हेल्दी मुआशरा यानी हेल्दी एटमॉस्फेयर हो फैमिली में। दूसरा, ये उलमा जो हैं ये आपके लिए मेडिसिन का किरदार अदा करते हैं कि अगर रूह को ज़रा सी कोई कमज़ोरी या बीमारी महसूस हो तो आप रुजू करो ताकि हदीस अइम्मा थार अलैहिम सलाम के ज़रिए जो है तुम्हारी इलाज हो सके। और बुरे दोस्तों का इमाम फरमाते हैं ये जहर की तरह हैं, ये फौरन इंसान की ज़िंदगी पर असर करते हैं। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अइम्मा अथार अलैहिम सलाम का किरदार ये है कि इंसान को उनके सही आमाल सही तरीके से समझाना उनका काम है, क्योंकि हुकूमत खुदा में ये तीनों ही चीज़ें काम आती हैं, अल्लाह, नबुवत और इमामत। आपने देखा होगा कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए तीन चीज़ें होती हैं, कुव्वत मुकन्नना, कानून बनाने वाला पावर, قوائے مجریہ اس کو امپلیمنٹ کرانے والا پاور، اور قوائے دفاعیہ اور اس قانون کا ڈیفینس کرنے والا. اللہ نے انسان کے قانون کو بنایا، انبیاء نے اس قانون الہی کو پہنچایا، اور اماموں نے اس قانون کی حفاظت کی. لہٰذا یہ تینوں کے تینوں کردار انسان سازی کے لیے اور انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اب عزیزان گرامی، شرط یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے کا آدمی ہوتا ہے، اس کو مثال کے طور پہ کیا نام ہے، جب کوئی یہاں پہ رہنے والا انسان جو بہت ہی اچھی طرح معروف ہے، وہ اگر راستہ کھو جائے، بھول جائے، تو وہ فون کرے گا اس شہر کے سب سے پرانے آدمی کو کہ جو زیادہ اکثر گاڑی چلاتا، فون کرے گا کہ میں، تو وہ کہیں گے ابھی اس وقت کہاں پہ ہیں، کہیں گے کہ ہاں میں فلاں جگہ پہ، وہ کہیں گے کہ آپ فلاں ہائی وے لو، وہاں سے لے کے آپ کو یہ ملے گی، اور یہ مل کے آپ کو یہ والا روڈ کنیکٹ کر دے گا. تو انسان اتنے اشارے میں ہی سمجھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نالج ہے، لیکن کنیکٹ ہونے کے لیے نہیں تھی، راستہ مل گیا، ہدایت مل. ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ وہ ابھی آیا ہے، نام تو جانتا ہے لیکن اتنا نہیں جانتا ہے، لہٰذا اس کو راستہ بتانے کا طریقہ دوسرا ہوتا ہے. لیکن ایک ایسا انسان آ جائے گا جس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، دو تین دن کے لیے مجلس پڑھنے آیا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ ہائی وے لے لو اور وہ لے لو، نہیں، اس کو لینے ایئرپورٹ جایا جاتا ہے، اس کو لے کر آتے ہیں کہ آپ بیٹھیے گاڑی میں اور چلیے. لہٰذا جو ہے الگ الگ طریقے ہیں انسان کی ہدایت کے. جو لوگ اس معرفت الہی کے میدان میں کچھ سیکھ جاتے ہیں، ان کے لیے انبیاء اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کام کچھ اور ہے. ان کو وہ دعاؤں کے ذریعے گائیڈ کر دیتے ہیں کہ صرف دعائیں پڑھ لیتے ہیں تو ان کو طریقہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وادیے دعا میں نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا جاتا ہے، اور اخلاق کے ذریعے ان کو خدا تک پہنچایا جاتا ہے. ایک انسان ہے، دیہاتی ہے، کچھ نہیں جانتا بیچارہ پڑھنا عربی وغیرہ، لہٰذا وہ جو پہنچے گا وہ اپنی سچائی کے ذریعے پہنچے گا. وہ دعائیں نہیں پڑھنا جانتا جو دعا پڑھ کے یا عبادات بہت زیادہ انجام دے کے بڑی بڑی دعائیں پڑھ کے چلا جائے، نہیں، اس کا راستہ وہ ہے کہ وہ چونکہ گاؤں میں رہا، نہ کسی کے برے میں ہے، نہ کسی کا برا چاہتا ہے، لہٰذا وہ اپنی سچائی اور پاکیزگی کی بنیاد پہ جنت میں جائے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل نئے ہیں، جن کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کو ہدایت کرنے کا طریقہ دوسرا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے لگنا پڑتا ہے. عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہ جس جب کوئی تقریب ہوتی ہے، جب کوئی بات ہوتی ہے، تو جس طرح سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خطبے میں مولانا نے اعلان کر دیا، لیکن آپ خطبے میں ان لوگوں کو ہی اعلان کر سکتے ہیں جو نماز جمعہ میں آئے تھے. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے ایسا کیا کہ ای میل ڈال دیا یا پوسٹر چھپوا دیا، پوسٹر بھی وہی کہ جو پڑھنا جانتا ہے یا جو پوسٹر تک پہنچ جائے گا اس کو پتہ چلے گا کہ مجلس شروع ہونے والی ہے. اس کے علاوہ ای میل طریقہ کار ہے، ای میل جب پہنچتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ مطمئن نہیں ہوتے ہیں، مطمئن نہیں ہوتے، چونکہ جو بزرگ ہیں وہ ای میل وغیرہ چیک ہی نہیں کرتے، ان کا ای میل ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کو اس طریقے سے، تو ان کے لیے پھر آپ کو جو ہے ٹیلی فون کرنا پڑتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ٹیلی فون کر دو تو بھی فائدہ نہیں ہے، ان کے پاس رائڈ نہیں ہے، تو کبھی کبھی ان کو لینے بھی جانا پڑتا ہے. تو عزیزان گرامی، شرط یہ ہے کہ آنے والا یہ طلب رکھتا ہو کہ مجھے مجلس میں آئی سی جانا ہے یا امام بارگاہ جانا ہے. اس کے دل میں جب تک یہ تڑپ اور یہ طلب نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ کا کوئی اعلان کارگر نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم تمہاری شفاعت بھی کریں گے، ہم تمہاری بخشش بھی کرائیں گے، اور ہم تمہیں خدا کا راستہ بھی دکھائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم یہ تو کہو کہ ہمیں جانا ہے. لہٰذا اگر انسان اپنے آپ کو اس لیے آمادہ کر لے اور اپنے دل میں نقطۂ ایمان کو پیدا کر لے، تو پھر اہل بیت فرماتے ہیں کہ پھر ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم ہر حال میں تمہیں پکار لیں گے، ہم ہر حال میں تمہیں کر لیں گے. لہٰذا عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں تاریکی نہ آ جائے، ہمارے دل میں بالکل سیاہی نہ آ جائے، بلکہ نور کا نقطہ بھی اگر ہمارے دل میں ایک رہ گیا ایمان کا، تو پھر وہ ہمارا ہاتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہر طرح سے وہ اپنے ساتھ ہمیں لے جانا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ قوم بڑی خوش نصیب ہے، بڑی خوش نصیب قوم ہے. وہ اور بات ہے کہ دنیا نہ سمجھے، ہم دنیا کی سمجھنے کے لیے آئے بھی نہیں، ہم اس دنیا کے لیے آئیں، کیونکہ دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو ہمارے لیے کلیئر کر دیا کہ خدایا، جس نے سب کو کھو کر سب کچھ کھو کے تجھے پا لیا، اس نے کیا کھویا؟ جس نے سب کچھ کھو کے تجھے پا لیا، اس نے کیا کھویا؟ اور جس نے سب کچھ پا کے تجھے کھو دیا، اس نے کیا پایا؟ تو تو عزیزان گرامی، اگر سب کچھ مل جائے اور خدا چلا جائے تو پھر اس انسان کے پاس بچتا کیا ہے؟ لیکن سب چلے جائیں لیکن خدا رہ جائے تو عزیزان گرامی، اس کا ہدف، اس کا اصل مقصد یہی ہے۔ لہٰذا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے آج جو ہم عزاداری کے سلسلے میں سنتے آئے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ اس کی ہم پرجوش طریقے سے اس کا استقبال بھی کریں، اس میں ہم پارٹیسپیٹ بھی کریں، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام جب اپنے ہدف کے لیے نکلے تو آپ نے اپنے گھر والوں سے یہ نہیں کہا کہ چلو، بس انہوں نے اپنا ارادہ بیان کیا کہ اب مدینہ میرے لیے رہنے لائق نہیں رہا۔ لہٰذا اہل خاندان کو اتنا ہی بہت تھا کہ اگر فرزند رسول گھر چھوڑیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ چھوڑیں گے۔ بہت سے لوگ معرفت کے اس میدان میں تھے، اس مقام پر تھے کہ امام نے اپنا ارادہ بیان کیا، لوگوں نے اپنی تیاریاں شروع کر لیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو اطلاع نہیں تھی، امام حسین علیہ السلام نے اور طریقے اپنائے، آپ مکہ مکرمہ آ گئے۔ مکہ مکرمہ میں آ کے لوگوں کو اپنے ہدف سے، اپنے اہداف سے لوگوں کو آگاہ کرایا۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کے امام کا ساتھ دیا، کچھ لوگ ایسے تھے امام کو مشورہ دینے لگ گئے، لیکن امام حسین علیہ السلام اپنا عزم لے کے نکلے تھے۔ لہٰذا امام نے کمیونیکیشن کا یہ طریقہ بھی اپنا لیا، ایک تو یہ کہ پہلے اپنے ہدف کو بیان کر دیا، جو خود سے آنا چاہتا ہے آ جائے، اس کے بعد کل کو یہ نہ کہہ دے کہ حسین نے ہمیں دعوت نہیں دی۔ لہٰذا مکہ مکرمہ میں رہ کر تمام حالات زمان کی گفتگو کر کے امام نے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ اب یہ دنیا بہت پرآشوب ہو گئی ہے، اور یزید پلید جیسا انسان جو ہے وہ مسند خلافت پر بیٹھ گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دین کے مقدر کا فیصلہ کرے۔ عزیزان گرامی، یہ ساری چیزیں، یزید میں تو نہ اتنی عقل تھی نہ اتنا کچھ تھا، لیکن اس کے پیچھے جو کار فرما عقلیں تھیں وہ یہ چاہ رہی تھی کہ یزید کے ذریعے اسلام کو بدنام کر دیں اور لوگوں کو اس بات پہ مجبور کر دیں کہ لوگ اسلام کو بڑی آسانی سے چھوڑ کر دوسرے گروہ میں چلے جائیں، جو آج کل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسلمان کے نام پہ، اسلام کے نام پہ کیا کھیل ہو رہا ہے، کیا کھیل ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا تمام کی تمام صورتحال، وہ چیزیں جو کتابوں میں پڑھی جاتی تھی اب وہ آپ کو میڈیا پہ دیکھ رہی ہیں، ساری کی ساری چیزیں۔ انسان سوچتا تھا یہ لوگ داستانیں بناتے ہیں، کیسے گلے کاٹے ہوں گے، کیا ہوگا، سب دیکھ رہا ہے آج کل۔ لہٰذا کچھ نہ کرو، بلکہ کہتے ہیں نا کہ کسی لکیر کو آپ بغیر ہاتھ لگائے کیسے چھوٹا کریں گے، بغیر ہاتھ لگائے کیسے چھوٹا کریں گے، اس کے پڑوس میں ایک بڑی لکیر کھینچ دیں، لوگ خود بخود کہیں گے یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے۔ یعنی دین کے نام پہ کچھ لوگوں کو ایسا بد کردار بنا دو کہ لوگ کہیں کہ وہ خود کہیں ہم دیندار ہیں، لیکن ان کے ذریعے جو ہے چہرہ اسلام مسخ ہو رہا ہو۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ کام انجام دینے والے یہ بھول گئے کہ اس دین کی بنیاد میں ان کا لہو ہے کہ جنہوں نے اس کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ لہٰذا دین مبین اسلام کے چہرے کو اتنی جلدی ختم نہیں کیا جا سکتا، ان کی ارزشوں کو تباہ اور برباد نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یزید اس زمانے کی ایک پاور تھا، اس نے اپنے پاور کے ذریعے یہ چاہا کہ میں چاہوں تو، اس کا جو ٹیوٹر تھا سر جان، اس نے ساری باتیں یزید کو سمجھائی کہ تم یہ کام انجام دو، اس سے یہ ہوگا کہ حسین تمہاری مخالفت کریں گے، جب وہ مخالفت کریں گے تو تم انہیں قتل کر دینا، ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کو حسین کے ہی قتل کے الزام میں ان کو قتل کر دینا یا زندان میں ڈال دینا۔ لہٰذا اس طریقے سے اب تمہارا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوگا، تمہارا مد مقابل نہ ہوگا، اور تمہاری حکومت ایسی ہوگی کہ ہر انسان مانگ۔ اور دوسری طرف جب یزید کے ظلم کو دیکھتے تو لوگ اسلام کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہوتے، یہ حال دیکھتے۔ تو عزیزان گرامی، اس زمانے میں یزید کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے علم بغاوت بلند کیا، ورنہ کوئی یزید، یہ اہل بیت کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ انسان دشمن نہیں ہوتے، یہ برے سے دشمنی نہیں کرتے، برائی سے دشمنی کرتے۔ ہم لوگوں کا کیا، ہم برائی سے دشمنی کرتے، ہم برے سے دشمنی کرتے۔ اگر کسی انسان نے کوئی غلطی کر دی تو ہم اس انسان کی دشمنی پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، اگر ہمیں برائی سے دشمنی ہوتی تو ہم بھی اس کام کو کبھی انجام نہ دیتے۔ لیکن ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کا یہ کردار ہے کہ وہ کبھی انسان پرسنل طور پہ کسی سے نفرت نہیں کرتے، وہ اس کے برے عمل سے نفرت کرتے ہیں، اور اگر وہ انسان اس کو چھوڑ کے توبہ کر لے تو وہ سب سے جلدی قبول کرتے ہیں، اس کو گلے لگاتے ہیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے بھی لوگوں کو اسی طریقے سے دعوت دی، جو اہل معرفت تھے ان کو گھر سے لے آئے، جو اس کے ساتھ اور زیادہ ان کو ضرورت تھی ان کو شناخت بتا دی کہ میں اس وجہ سے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، کبھی کبھی کمیونیکیشن کا طریقہ ہوتا ہے کہ خط لکھ کے یا کسی انفارم کیا جاتا ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بہت سے ساتھیوں کو خط لکھے جس میں جناب حبیب ابن مظاہر بھی ہیں۔ اور جب انسان کے تعلقات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کس طریقے کا انسان ہے کیا ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا قافلہ نور لوگوں کو کاروان نور کے لیے دعوت دیتا چلا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے لے کے مکہ اور مکے سے لے کے کوفے کے راستے تک لوگوں کی جو ہدایت کی ہے، کبھی ان لوگوں کو اطلاع دے کر، کبھی اپنے خطبات کے ذریعے، کبھی ان کے لیے نامے بھیج کر، اور کبھی اپنے غلاموں کو ان کے پاس بھیج دیا۔ زہیر ابن قین شیعیان عثمان ہیں، پیروکار عثمان ہیں اس زمانے میں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، ان کا آپس میں مسئلہ ہے، میں کیا کروں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ زہیر کے دل میں نقطۂ ایمانی باقی ہے، وہ اگر کچھ نہیں کر رہے تو کم سے کم ہماری مخالفت سے پرہیز کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کس کی بولیں، یہ نبی کے نواسے، یہ نبی کے لال، وہ حکومت کے رکھوال، وہ دوسرے جو ہیں حکومت کرنے والے، ہم کس کی بولیں۔ لہٰذا یہ امام حسین، اس کو بھی کوفے جانا تھا، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ ساتھ زہیر چلتے تھے، اور جب قیام رات کو وہاں قیام کیا جاتا تھا، لہٰذا زہیر اتنی دوری پر اپنے خیمے کو نصب کرتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام سے آمنا سامنا نہ ہو جائے۔ لیکن میرا امام اس بات کو جانتا تھا، لہٰذا ایک موقع ایسا آیا، ایک منزل ایسی آئی کہ زہیر کو مجبوراً جہاں پر امام نے قیام کیا تھا وہیں پر انہوں کو قیام کرنا پڑا۔ امام نے اپنے غلام کو بھیج دیا، زہیر ابھی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ایک مرتبہ کسی نے آواز دی، کہا کون؟ کہا میں حسین کا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کو بلایا ہے۔ عزیزان گرامی، زہیر نے کہا کہ شہزادوں کو مجھ سے کیا کام آ گیا۔ ایک مرتبہ اپنی زوجہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں حسین کے پاس ہو کے آتا ہوں، اچھی بات نہیں ہے، زہرا کے لال ہیں، نبی کے نواسے ہیں، لہٰذا مجھے جانا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس زہیر آئے، اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے زہیر سے گفتگو کی، محضر نامے میں زہیر کو اپنا نام بتایا، کہا زہیر تم تو ہماری صفوں میں سے ہو، تم کہاں ہمارے مخالف جا رہے ہو، کوفے جانے کے بعد تم بھی ہمارے مقابلے میں آ جاؤ گے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ فرزند رسول، میں آپ کے ساتھ آؤں یا نہ آؤں، لیکن میں آپ کے دشمنوں میں سے نہیں ہوں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے گفتگو کی تو زہیر نے ایک مرتبہ کہا کہ فرزند رسول، میں صرف خود تنہا آپ کے ساتھ آؤں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو کوفے بھیجنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی یہ مقام دوسری منزل پہ تھے۔ امام نے اجازت دی، زہیر چلے، اور چلنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا۔ ایزان گرامی، وہ زہیر جو کل تک گھر کے لیے جی رہا تھا، وہ زہیر جو کل تک اپنی زمینداری کے لیے جی رہا تھا، وہ زہیر جو کل تک اپنے بچوں کے لیے جی رہا تھا، آج اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے آزاد کیا، اگر تو چاہے تو راہ خدا میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، تو جہاں چاہے زندگی بسر کر، اور میری ساری زمین جائیداد بھی تیری، میرا سارا سونا بھی تیرا، تار سارا مال تیرا۔ کہا زہیر یہ کیا ہوا، ایک مرتبہ میں ساری دنیا کو چھوڑ دیا تم نے؟ کہا کہ مجھے اس نے بلایا کہ پھر یہ بلاوا ملنے والا نہیں ہے، یہ مجھے بلاوا ملنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا غلام سے کہا کہ میرے بچوں کو اور میری زوجہ کو اگر خیریت سے پہنچا دے گا تو میں تجھے اس وقت آزاد کر دوں گا، تیری آزادی میری زوجہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا ان سب کو کہہ کر زہیر، عزیزان گرامی، مرحلہ اور بڑھا۔ کبھی امام نے کسی کو نامہ بھیجا، کبھی امام نے کسی سے خطبے میں بات کی، جنرل بات کی، کبھی اپنے غلام کو بھیج دیا، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلانے والے کے مرحلے دوسرے ہوتے ہیں۔ اسی میدان میں امام نے دیکھا کہ ایک خیمہ اور لگا ہوا ہے، اب امام نے اپنے غلام کو یہ زحمت نہیں دی کہ جاؤ جا کر ان کو بلا کے لاؤ۔ میرا امام ٹہلتا ہوا اس خیمے کی طرف گیا، جا کر کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کو امام نے آواز دی، باہر نکل کر آئی، کہا کہ کون؟ کہا کہ میں حسین ابن علی، میں محمد عربی کا نواسا ہوں، اس کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ لہٰذا کہا کہ ہم لوگ عیسائی ہیں، اور فرزند رسول ہم عیسائی ہیں، اور ہمارا پانی ختم ہو گیا ہے، لہٰذا ہم کئی دن سے پانی کی تلاش میں، میرا بچہ جاتا ہے جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، لہٰذا میں ہوں، میرا بیٹا ہے اور اس کی زوجہ ہے، ہم یہاں پر پانی کے انتظار میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لہٰذا پانی مل جائے تو پھر ہم آگے کا سفر اختیار کریں۔ امام نے فرمایا کہ پانی کی تلاش میں ہو، ایک مرتبہ خیمے کے پشت پہ لے کر گئے، زمین سے ٹھوک پر ٹھوکر ماری، دیکھا چشمہ آب جاری ہو گیا، کہا کہ اس پانی کی تلاش میں ہو۔ اس نے جب دیکھا کہ ٹھوکروں میں ان کے پانی بہہ رہا ہے تو ایک مرتبہ کہا کہ ہم سے کیا چاہتے ہیں شہزادے آپ؟ کہا کہ جب تمہارا بیٹا واپس آئے تو اس سے کہنا کہ تیرے آقا نے تجھے بلایا ہے، حسین نے تجھے یاد کیا ہے۔ ایک مرتبہ امام یہ کہہ کر واپس آ گئے، جب اس ضعیفہ کا بیٹا آیا तो उसने कहा कि कहा मादर ग्रामी आज भी पानी नहीं मिला। कहा बेटा पानी की फिक्र छोड़ो, पानी तो हमारे दरवाजे पर है। लिहाजा वो ज़ईफ़ा अपने बेटे को पुश्त खेमा लाई, लाने के बाद चश्मे आपका है, हमने तो ये चश्मा नहीं देखा। कहा वो जो ख़याम देख रहे हो वहाँ से एक शहज़ादा आया था जो अपने आप को रसूल का नवासा बता रहा था, वो इस तरह से अपने मौजज़े से एजाज़ से ये चश्मा जारी करके गया है। कहा कि फिर कहा कि उसने ये कहा है कि अपने बेटे से कहना कि मेरे मुलाकात के लिए ज़रूर आए, बेटा हमें चलना चाहिए। अब ये ज़ईफ़ा अपनी बहू को और अपने बेटे को लेके इमाम के खेमे में आई। आने के बाद इमाम ने बड़ा ज़ोर और शोर से इस्तकबाल किया। अज़ीज़ाने गिरामी, हमारी जानें क़ुरबान हो ऐसे लोगों पर कि जिन जो हुसैन के हाथों पर ईमान ला रहे हैं। इमाम ने अपने महज़र नामे में बुढ़िया से ज़ईफ़ा से कहा कि ज़ईफ़ा तेरे बेटे का नाम मेरी महज़र मेरी शहादत में है, ये मेरे जानिसारों में इसका नाम है। एक मरतबा ज़ईफ़ा ने कहा कि आका हम ईमान लाते हैं, मैं ईमान लाती हूँ, मेरा बेटा ईमान लाता है, मेरे बेटे की दुल्हन ईमान लेकर आती है, आप हुक्म फरमाएं हमें अपने काफ़िले के साथ ले चलें। अज़ीज़ाने गिरामी, कुछ लोग तमन्ना करते हैं कि इमाम हमें मिल जाए, लेकिन कुछ लोगों का मुकाम वो होता है कि इमाम ख़ुद उनको ढूंढते चले आते हैं। शर्त यह है कि उनके दिल में नरमी हो, उनके दिल में नूर की। अज़ीज़ाने गिरामी, एक नुक्ता नूर अगर हमारे दिल में है तो हमारे इमाम हमें छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, इमाम आ गया है, अज़ा खाने सज गए हैं, मेरा इमाम हमें उस इर्तिकाई मंजिल पर ले जाने के लिए आ गया है। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, इमाम की मज़लूमियत पर जितना रोया जाए कम है, जितना गिरिया किया जाए कम है। आज हम छोटी मोटी मुसीबतों में आके अपने इस बात का शिकवा लेते हैं कि हम कहाँ उनके पैरोकार बन गए, कहाँ हम शिया बन गए, हम पर मुसीबतों के पहाड़ डाल दिए गए। अज़ीज़ाने गिरामी, ये मुसीबतें तो कुछ भी नहीं हैं। आज के मुस्लिम पर कोई मुसीबत नहीं है, उस कल के मुस्लिम को याद करें जो कूफे में हुसैन का एलची बनाकर भेजा गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 12 मुहर्रम 12 रमज़ानुल मुबारक को पहला ख़त अहले कूफे का मिला, फ़र्जंद रसूल अहले कूफा चाहते हैं कि आपके हाथों पर बैत करें, दीन की अर्जिशें ख़त्म हो रही हैं, या तो आप हमें आके बचा लो वरना हम रोज़े क़यामत आपके नाना से आपकी शिकायत करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन ख़तों के आने पर अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफे भेज दिया। अज़ीज़ाने गिरामी, क्या मुस्लिम के साथ अहले कूफा ने किया? 18,000 लोगों ने बैत की, 18,000 का मजमे ने बैत की, मस्जिद कूफा छलक रही है, मुस्लिम बिन अकील नमाज पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखते देखते औज़ा बदलते चले गए, माहौल बदलता चला गया। और जोहर में कुछ और लोग थे, असर में कुछ बाकी बचे। जब मगरिब का वक्त आया तो मुस्लिम ने जब मुड़कर देखा तो क्या देखा? हानी इब्ने उरवा के अलावा कोई और नहीं। हानी उबने उरवा के, अज़ीज़ाने गिरामी, मुस्लिम बिन अकील की तारीख को अगर पढ़ा जाए तो आपको अंदाज़ा इस बात का होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस दीन को बचाने के लिए किस माहौल में दीन को बचाया है कि जहां पर लम्हे भर का भरोसा आप किसी पर नहीं कर सकते। अज़ीज़ाने गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एलची कूफे में है, इमाम को ख़त लिख चुका है, फ़र्जंद रसूल हालात बहुत बेहतर हैं, खेतियाँ तैयार हैं, काटने का वक्त है, अरे नबी के नवासे जल्दी चले आइए, बस मुस्लिम आखिरी वक्त तक इस मलाल में रहे। ए फर्जंद रसूल, मैंने आपको खत क्यों भेज दिया? ए फर्जंद रसूल, अज़ीज़ाने गिरामी, मुस्लिम बिन अकील के यको तन्हा कूफे में तन्हा, तमाम के तमाम दरवाजे मुस्लिम बिन अकील पर बंद कर दिए गए। इधर फौज पे फौज भेजी जा रही है, फौज में भर्ती की जा रही है। अज़ीज़ाने गिरामी, क्या ये बात कम है कि वो बच्चे जो कल तक मुस्लिम बिन अकील के आगे पीछे होते थे अब मुस्लिम को पत्थर मार रहे हैं? वो जवान जो मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर बैत कर रहे थे, हाथों में शमशीरें लिए हुए मुस्लिम का सर काटने पर आमादा है। वो ख्वातीन जो कल तक मुस्लिम के खाने का इंतजाम कर रही थी अपने घरों के कोठों से आग बरसा रही हैं, पत्थर फेंक रही हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, इससे ज्यादा कुछ और हो सकता है? अज़ीज़ाने गिरामी, मुस्लिम बिन अकील ने उस एक रात की मोहलत मांगी तो आने का, शहजादे ये घर आपका है, जब तक ताज जिंदा है आपको कुछ नहीं हो सकता। एक मरतबा मुस्लिम बिन अकील रात भर इबादत करते रहे, صبح نمودار ہوئی، ابن زیاد کی فوج نے، ایک لشکر نے اس کی طوع کے گھر کو گھیر لیا، آواز دی طوع یا تو مسلم کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ طوع نے کہا جب تک میں زندہ ہوں کسی کی مجال نہیں جو مسلم پر کوئی آچ آ جائے۔ ایک مرتبہ مسلم بن عقیل نے کہا کہ طوع ہٹ جا، ابھی ہم بنی ہاشم کے شیر ہیں، ہمیں یہ گوارا نہیں کہ کوئی عورت ہماری سپاہ سالاری بنے، ہماری ڈھال بنے۔ لہٰذا ایک مرتبہ طوع کو ہٹایا، مسلم بن عقیل باہر آ گئے۔ سینکڑوں کی فوج تھی، مسلم بن عقیل لمحہ بھر کے لیے نہیں گھبرائے، کہا کہ دیکھو مجھے ایک خط اپنے آقا کے نام لکھنے دو، اس کے بعد جو تم چاہو کر لینا، لیکن یہ مہلت بھی نہیں دی گئی۔ ایک مرتبہ مسلم بن عقیل نے جنگ شروع کی اور بتایا کیا تم نے مجھے تنہا سمجھ لیا ہے، ارے بنی ہاشم کے شہر کو تم نے تنہا سمجھ لیا ہے۔ مسلم بن عقیل لڑتے رہے، ایک مرتبہ اور فوج کا تقاضا کیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ کیا بات ہے کہ مسلم کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو مسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، ابھی تو اتنی فوج بھیجی تھی۔ کہا یہ نہ سمجھنا کہ کسی کوفے کے بنیے سے جنگ ہو رہی ہے، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، جب یہ تلوار چلاتے ہیں تو ان کا مقابلہ کرنا محال ہے، لہٰذا عیاری اور مکاری کے ذریعے ہی ان کو گھیرا جا سکتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مسلم بن عقیل کو گھڑے میں گرا لیا گیا، اس کے بعد آپ پر جال پھینکا گیا، لیکن کسی کی مجال نہیں تھی اس جال میں بندھے ہوئے شیر کے پاس بھی کوئی آ جائے۔ مسلم بن عقیل کو لے جایا گیا، دار العمارہ پر لے جانے کے بعد کہا مسلم کو چاہیے، مسلم نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے، دو گھوٹ پانی مل جائے۔ مسلم کو پانی دیا گیا، ایک مرتبہ مسلم کے جو لب زخمی تھے ان لبوں کا خون اس کوزے آب میں گرا۔ مسلم نے کہا مجھے دوسرا پانی دیا جائے، دوسرا پانی دیا گیا تو پھر اس میں خون گرا۔ پھر تیسری مرتبہ جب پانی آیا تو مسلم بن عقیل کا پانی پھر نجس ہوا، مسلم نے پانی کو پھینک دیا، میرا خدا چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں میں تشنا لب پکارا جاؤں، لہٰذا کہا مولا کاش مجھے اتنی مہلت مل جاتی، اے میرے حسین میں آپ کو ایک خط لکھ دیتا کہ آپ ادھر نہ آئیے۔ عزیزان گرامی، مسلم بن عقیل کے ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ دیا گیا، دار العمارہ کی دیوار پہ آپ کے سر مبارک کو رکھا، اور عنقریب ہے کہ مسلم کے سر و تن میں جدائی ہونا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا چلتا ہوا قافلہ رک گیا، حسین کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، ابو الفضل العباس آگے بڑھے، اون محمد آگے آئے، علی اکبر آگے آئے، بابا کیا بات ہے؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ کہا مولا یہ کلمات استرجاع کس لیے؟ جناب عباس نے پوچھا، کہا کہ آقا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ عباس تمہاری آنکھیں وہ نہیں دیکھ رہی جو میری نگاہیں دیکھ رہی۔ کہا شہزادے میں بھی وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے دست مبارک کو بلند کیا، دونوں انگلیوں کے درمیان، کہا عباس اس میں دیکھو۔ جناب عباس نے اس میں دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ مسلم بن عقیل پسے پشت آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جلاد ان قریب سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہے۔ جناب ابو الفضل العباس پکارے، آقا مجھے اعجاز امامت سے کوفہ بھیج دیجئے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ عباس میرے بھائی مسلم کی اجل آ گئی ہے، اللہ کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ کہا کہ آقا پھر بھی مجھے بھیج دیجئے۔ کہا کہ عباس وہاں جا کے کیا کرو گے؟ کہا میں دار العمارہ کے نیچے کھڑا ہو جاؤں گا، جب میرے بھیا کا سر گرے گا تو اپنی آغوش میں لے لوں گا۔ حسین پکارے، اے عباس تم نے دار العمارہ کو تو دیکھا، ارے نیچے نظر نہیں کی، اب جو نیچے دیکھا کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش ضعیفہ دامن پھیلائے کھڑی ہے۔ کہا آقا یہ کون ہے؟ کہا میری دکھیاری ماں ہے، جو حسین کے سفیر کے سر کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے۔ عزیزو مسلم کا سر قلم ہوا، حسین نے مسلم کے یتیموں کو بلایا، پیار کرنا شروع کیا، سکینہ پکاری بابا ارے آپ تو اس کو آج اس طرح پیار کر رہے ہیں جس طرح کوئی یتیموں کو پیار کرتا ہے۔ میں کہوں گا مولا ارے آج تمام دست شفقت اس بچی کے سر پہ ہیں، ہائے روز عاشورہ حشر کا ہنگام، سکینہ اگر اپنے بابا کو پکارے تو شمر کے تماچے لگائے جائیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَمْ بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بارِ لَا تُجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام مومنین کی طاعت و عبادات کو قبول فرما۔ میرے معبود اس عزائے حسینی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما. میرے معبود پوری دنیا میں تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما، بالخصوص عزا خانوں کی حفاظت فرما. میرے معبود کسی نا اہل کا محتاج نہ بنا. میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام مریضان اسلام کو شفائے کلی کاملہ عاجلہ عنایت فرما. میرے معبود ان مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، ان کی نسبت ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. میرے معبود علماء اعلام مراجع کرام رہبر انقلاب کو عمر بابرکت عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما، جو مومنین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، شہزادی کونین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم حسين.